نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 22 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. ابتدا میں سورہ احزاب ہے اور اس کے بعد پھر سورہ سبا اور پھر سورہ فاطر. احزاب کا کچھ حصہ کل تلاوت کیا گیا تھا جس کا بیان بھی نہیں ہوا, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر اگر بات کی جائے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کو پورا حق اس کو ملے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہاں تو کسی مسئلے کا بھی حق ادا ہو نہیں پاتا اور نہ ادا کر سکتے ہیں. سورہ احزاب کو اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی سے شروع کیا. پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا, بلکہ پورا قرآن اٹھا لیجئے, یا موسیٰ ملے گا آپ کو, یا موسیٰ یا ہارون. اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ساتھ یا کا لفظ ملے گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خاص کہیں یا ایھا النبی, کہیں یا ایھا الرسول, اس طریقے سے خطاب فرمایا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم میں اور اضافہ فرما دیا کہ کہیں نام سے خطاب نہیں فرمایا, تو یہ بھی بہت عزت کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص. اور اس صورت میں تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو ذکر کیا گیا ہے, اور بار بار اس چیز پر تنبیہ کی گئی ہے کہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف نہ ہو, اور ایسا نہ ہو جو تقاضے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے اس کے خلاف نہ ہو. چنانچہ ایک موقع پر کسی غزوہ احزاب کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی اور کشادگی مسلمانوں کے لیے کر دی تو امہات المومنین یعنی ہماری جو مائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بیویاں, انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ کچھ نفقہ بڑھایا جائے, کچھ جو ہے وہ اخراجات ماہانہ اس میں اضافہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی ناگوار ہوئی, اور اللہ رب العزت نے بھی اس پر آیتیں نازل فرما دی کہ نبی کی گھر والیوں, اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے رہنا چاہتی ہو, یعنی اس تنگی کے ساتھ, اسرت کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات, اگر تمہارا ارادہ دنیا کی زیب و زینت ہے, ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر سچی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں. لیکن وان کنتن تریدن اللہ, اگر اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر اللہ رب العزت فرمایا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما, اللہ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے تمہارے لیے. مطلب یہ کہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے کہ تم نبی سے دنیا کا مطالبہ کرو. قیصر و کسریٰ اور دیگر جو دربار ہیں وہاں کی جب خواتین کی حالات کی اطلاع ان تک پہنچی تو بعض خواتین کے منہ سے نکلا کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ کی خواتین تو اسی طریقے سے رہتی ہیں اور ہم جو ہیں وہ ایسے رہتی ہیں بالکل کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں پینے کو نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی سخت بات پوش فرمائی, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر ناراضگی کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ اختیار دے دیا کہ اگر چاہو تو ساتھ رہو, چاہو تو فارغ ہو جاؤ. حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے پہلے یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ بھائی تم جو ہے جو کچھ چاہتی ہو تو تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ خود ابھی مجھے جواب دے دو, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ والدین کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیں گے. اس لیے کہا کہ ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر مجھے بتا دے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ وہ بھی ہماری ماں ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کام کے لیے اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی, میں آپ کے ساتھ ہوں, اللہ اور رسول کے ساتھ ہوں, مجھے دنیا کی کوئی چیز چاہیے ہی نہیں. ہم آخرت کو پسند کرتی ہیں، آپ کو پسند کرتی ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں، باقی ازواج مطہرات نے بھی سب نے یہی جواب دیا کہ ہمیں اللہ اور رسول اور آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. یہ جواب دیا ساری ازواج نے. اللہ تعالیٰ خوب رحمتیں اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو اس میں ازواج مطہرات کے سلسلے کے بھی احکام ہیں بہت، اور اسی کے ضمن میں ہم یوں کہہ لیجئے کہ اہل ایمان کی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا. چنانچہ ایک خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو یہ ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام تو بہت بلند ہے اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، اور نبی کی بیویوں کی حیثیت سے عام اہل ایمان سے تمہارا، اہل ایمان کی جو عورتیں ہیں ان سے تمہارا مقام بہت بلند ہے، اس لیے تمہیں تقوی کے بہت اعلیٰ معیار پہ ہونا چاہیے، اس لیے دنیا طلبی یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں چاہا نہ اپنے نبی کے لیے نہ اپنے نبی کی گھر والیوں کے لیے، دنیا کو بقدر ضرورت ہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دیں، ہم سبھی اس میں مبتلا ہیں. اور ایک حکم یہ بھی دیا کہ تم نبی کی گھر والی ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے تمہارا مقام بلند ہے، لیکن کب ان تقیتن، اگر تقوی اختیار کرو، یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ نبی کی گھر والی ہو تو جو چاہے کرو، نہیں، اگر تقوی کی زندگی اختیار کرو گی تو پھر اس صورت میں تمہارا مقام بلند ہے. اندازہ لگائیے کہ ایرا غیر و نقص و خیرہ، یہاں پر ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب بس فلاں پیر صاحب کا نام لے تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں عمل کی. اور یہاں نبی کی بیویاں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اگر اختیار نہیں کرو گی تو بغیر تقوی کے جو ہے وہ درجات عالیہ نہیں مل سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیں تو وہ کسی کو بھی عطا فرما دیں، لیکن ایک ضابطہ اور اصول ہے، اس کے تحت جو چیز ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فلا تخزان بالقول، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، نرم نہ بناؤ. یعنی بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی شخص آیا، اس نے آ کر آپ سے کوئی بات پوچھی، تو اے نبی کی گھر والیوں اپنی آواز کو نرم مت کرو، چاہیے تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، ابھی آنے والے ہیں، اس قسم کی بات نہ کی جائے. یہ عام عورتوں لوگ کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جب کوئی گھر میں آئے تو اپنے لہجے کو ذرا سخت سرخت بنا لیں، یہ ادب کے خلاف نہیں ہے اور نہ اخلاق کے خلاف. غیر محرم عورت جب غیر محرم مرد سے بات کرے گی تو اس کا لہجہ لچک نہیں ہونی چاہیے، اس کے لہجے میں سختی ہونی چاہیے. آج اسی نرمی کی بنا پر ہی تو یہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ کچھ غلط تقاضے دلوں میں لے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کہا، فرمایا کہ اگر تم نرم رویہ اختیار کرو گی، نرم لہجہ اختیار کرو گی، لچکدار، تو فیت مال لذی فی قلبہ مرض، تو تما کرے گا وہ آدمی جس کے دل میں کچھ مرض ہوگا. مرض تو ہوتا ہے نا، یہ مرض شروع سے آج سے نہیں ہے، حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں ہے اس میں. سب سے پہلا قتل کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ ایک عورت ہی کے لیے تو ہوا تھا، قاتل قابل نے قتل کیا تھا عورت کو، حابیل کو، مرد کو، لیکن کس کے لیے؟ ایک عورت کے لیے سب سے پہلا. تو عام طور پر اگر آپ زیادہ دیکھیں گے تو یہ زیادہ نتائج اسی بنا، ایک عورت ہی کے لیے قتل ہوتے ہیں زیادہ تر. تو یہ شروع سے ہی شیطان جو ہے وہ دل میں یہ مرض رکھتا ہے، دلوں کے اندر تھوڑا سا کسی نے نرم رویہ اختیار کر لیا، کسی نے مسکرا کے دیکھ لیا، کسی نے جو ہے وہ ذرا سا ایک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ لیا، تو بس بےچارے وہیں پناہ فی اللہ، پناہ فریش کھو جاتے ہیں، ختم ہو گئے بس. اس کے بعد تو سمجھ لو کہ نہ رات کی نیند نہ دن کا چین. اب وہ پتہ نہیں کیا کچھ دل میں سوچتا پھرتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں دیکھا تھا مجھے اس طرح، ساری رات سوچتا رہے گا بےچارے کی، رات بھی خراب، دن بھی خراب. اس لیے بات یہ بھائی کہ نہ دیکھو چین میں رہو گے، دیکھ کے کوئی چین میں نہیں رہتا، نہ دیکھو گے تو چین میں رہو گے. بھائی تھوڑی سی دیر کے لیے تکلیف ہوگی کہ دیکھا نہیں، پتہ نہیں کیسا تھا کیا تھا، تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، لیکن دیکھ کے ساری رات خراب کرو اور سارا دن چین اور برباد کرو تو عقل مندی کیا ہے؟ دیکھ لینا عقل مندی ہے یا نہ دیکھنا؟ نہ دیکھ کے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، یہ زیادہ راحت کی بات ہے. دیکھ کے تو پھر ہمیشہ ساری ساری رات آدمی تکیے بھگوتا رہتا ہے. تو اس لیے نظر کی حفاظت یہ ضروری ہے. تو دیکھیے، اگرچہ عورت کی آواز سطر نہیں ہے، لیکن احتیاط کا دامن پھر بھی شریعت نے نہیں چھوڑا کہ اس آواز کی بنا پر بعض اوقات آواز اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے، دیکھیے ایک اہم مسئلہ ذہن میں آ گیا، اللہ نے ڈال دیا اس وقت، عورتیں اگر نماز میں شریک ہوں جماعت میں اور امام سے غلطی ہو جائے تو مرد کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے. لیکن عورت کے لیے کیا ہے کہ آواز سے نہ کہے، بلکہ یہ ہاتھوں کی پشت اس طرح کرے، آواز نہیں نکالے، کیونکہ اگر کچھ کہے گی اللہ اکبر تو ہو سکتا ہے امام کا دل ہی خراب ہو جائے. امام بھی تو انسان ہوتا ہے، بشری تقاضے اس کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ہمارے تو بڑے عجیب معاملات ہیں. ایک طرف تو دعا امام صاحب سے کرائیں گے، کہیں گے بس اب پار ہو گئے، بیڑا پار ہو گیا، دعا کر دی تو بس ختم. اور دوسری طرف کسی مولوی کو بیٹی دینے کو کوئی تیار نہیں، بولے کہ اس کی داڑھی مولوی آدمی. الحمدللہ ویسے کوئی مولوی بغیر بیوی کے نہیں، دو دو تین تین چار چار ہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، تو ڈرتے بھی کم ہیں وہ، گھر والیوں کے آگے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے رہتے اگر ان کا حق ادا کرتے ہیں. الحمدللہ، تو یہ بات میں نے اس لیے نہیں کہی. الحمدللہ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو حقوق ادا کرتے ہوں گے یقیناً، تو ہر ایک میں ہوتے ہیں. مولویوں میں بھی بعض ایسے ہوں گے جو بڑے خناس ہوں گے، ظالم ہوں گے، حق ادا نہیں کرتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں. تو ہر ایک میں ہی ہیں اس قسم کے لوگ. تو بہرحال حق ادا کرنا چاہیے، جو مردوں کا حق اللہ نے رکھا ہے وہ عورتوں کو چاہیے ادا کرے، اور جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ مردوں کو چاہیے ادا کرے. تو بہرحال آواز کے اندر چونکہ لوچ ہوتا ہے، لچک ہوتی ہے، تو اس سے دل کسی کا خراب ہو سکتا ہے، دل میں تباہ پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے نبی کے گھرانے کی عورتوں کو کہا، جو ہماری مائیں ہیں بتائی، ان کے لیے کہا گیا کہ اپنی آواز کو کرخت رکھو، سخت رکھو، کسی کو نرمی سے جواب مت دو اس معاملے میں. فیت مال لذی فی قلبی میں وقلنا قولا معروفا، ہاں البتہ مناسب بات کہو، یہ بھی نہیں کہ کسی کی بے عزتی کرو. اگر کوئی آیا ہے کہ بھائی فلاں صاحب سے ملنا، بتا دیں کہ بھائی ابھی ہیں نہیں آپ، آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آئیے، ختم ہو. کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنا ایسا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ، فقلنا قولا معروفا، معروف طریقے سے بات کہو. اور دوسرا حکم دیا، وقرنا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں رہو، گھروں سے باہر بلا ضرورت نہ نکلو. جو ضروریات ہیں وہ مستثنا ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بلا وجہ عورتوں کا بازار میں جانا، بلا وجہ خریداری کے لیے جانا، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے جائیے، ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ ہر وقت بازار ہی میں گھومنا پھرنا کہ بھی چلو آج تاریخ روڈ دیکھ کے آئے، ذرا کون سا نیا ڈیزائن آیا ہوا ہے دیکھ کے آئے، اب خالی اس کام کے لیے باہر پھر رہی ہیں. سودا سلف مردوں کو لا کے دینا چاہیے، اصل میں اس میں بھی قصور مردوں کا ہے. عام طور پر سبزیاں وہ لا کے نہیں دیتے، کپڑا وہ لا کے نہیں دیتے، اور دیگر چیزیں لا کے وہ نہیں دیتے کہ بھائی تم خود ہی لے آنا. جب مرد کہتا ہے خود لے آنا تو وہ تو بھائی اس سے اچھا موقع اور کیا چاہیے. اس لیے ہمارا ہی قصور ہے اس میں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم اپنی خواتین کی ضرورتیں گھر میں پوری کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو مجبور نہیں کریں گے کہ صاحب ضرور مجھے باہر لے کے چلو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم انبیاء کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، سوائے حج و عمرہ اور اسی طریقے سے دیگر جو ضروریات ہیں. اگر کسی کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو وہ عورت بھی باپردہ طریقے سے جو ہے وہ ایسی جگہوں پر جہاں سے اس کو عزت اور عصمت کو خطرہ نہ ہو تو اپنے کمانے کے لیے بھی جا سکتی ہے، ایسے مقامات، ایسی جگہوں پر جہاں خواتین ہی کام کرتی ہوں. بہرحال یہ بھی ہمارے معاشرے کا اور ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کے لیے الگ جگہیں قائم نہیں کی. یہ انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ جو سوال ہیں یہ حکمرانوں سے پوچھیں گے جن کو اللہ نے قوت طاقت دی ہے، لیکن وہ اس قسم کے انتظامات نہیں کرتے. اس لیے بکر نہ پی ہوئی اپنے گھروں میں ٹھہر ہی رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھ کر کبھی اتنا روتی تھی کہ اپنے ان کا جو دوپٹہ تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. کیوں روتی تھی؟ ایک خاص موقع پر، اور میں اس وقت اس واقعے کو سناؤں گا نہیں اس لیے کہ طویل واقعہ ہے، جنگ صفین جو ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ شریک تھی، مکہ مکرمہ حج کے لیے آئی تھی اور وہاں سے بصرہ چلی گئی تھی. ان کے سگے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ اس میں شامل تھے، محرم ساتھ کے سفر میں. لیکن مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ ساتھ ہو گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے مابین یہ جنگ ہوئی تھی، ایک غلط فہمی کے نتیجے میں. منافقین نے یہ جنگ کرائی تھی، نہ حضرت عائشہ چاہتی تھی نہ حضرت علی چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو گئی، یعنی یہ جنگ ہو گئی سازش کے نتیجے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آنسو بہائے، اپنی رانوں پر ہاتھ مارا کہ مسلمان اتنے قتل ہو گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی روئیں. اور چونکہ یہ سفر ان کا بظاہر ایسا ہو گیا تھا کہ وقرنا فی بیوتکنا کے خلاف تھا کچھ عورت، اس لیے اس پر جب پہنچتی تھی روتی تھی آنکھوں سے کہ اس حکم پر اگرچہ ان کا مطلب ان کی خلاف ورزی کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ مکے کے سفر سے وہاں چلی گئیں اور کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اصلاح بین الناس کے لیے یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن اس پر بھی وہ روتی تھی. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بلا ضرورت گھروں سے نکلنا خواتین کا یہ مناسب ہے ہی نہیں، عام طور پر گناہوں میں شیطان مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے اہل ایمان کو بھی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو پاک صاف رکھے، نہ ان کے دلوں میں کوئی خیال آتا ہے نہ دوسروں کے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی خیال آئے. اور اسی طریقے سے جب اہل ایمان کی خواتین بھی اس کی پابندی کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی پاک صاف کر دیں. اسی طریقے سے آگے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو عورتوں کو الگ الگ خطاب فرمایا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کا ذکر کر کے اللہ فرما رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہوا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے. لازمی بات ہے کہ اس سے مراد وہی اہل ایمان مرد اور عورت ہیں جو اللہ کی نظر میں اہل ایمان ہیں، اور مسلمان مرد اور عورتیں ہیں یعنی جو قوانین کی پابندی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، اگرچہ یہ دو تین واقعے ہیں اس کے نازل ہونے کے، لیکن قیامت تک کے لیے چونکہ قرآن مجید ہے اس لیے اس کا حکم آج بھی وہی ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف وہ عمل کرے، یہ جائز نہیں. اس کا ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ زید بن حارثہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے، تو فرمایا کہ نہیں، جس کا بیٹا ہے اسی کی ولدیت آنی چاہیے، زید بن حارثہ ہی کہو، زید بن محمد نہ کہو. چنانچہ کل جو تلاوت ہوئی تھی اس میں یہ حکم گزر گیا، ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو چاہیے ان کے باپ کے ناموں سے پکاریں. اگر کوئی اپنا منہ بولا بیٹا بنا بھی لیتا ہے کسی کو، تو پھر بھی ولدیت اپنی نہیں ہونی چاہیے، جس کا وہ بیٹا ہے اسی کی ولدیت سے ہونا چاہیے، پکارنا چاہیے. اس میں جھوٹ بھی ہے، شناختی کارڈ میں اگر آپ کا نام لکھا جائے گا، سرٹیفکیٹ میں آپ کا نام لکھا جائے گا، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اور جناب نکاح نامے اور ہوائی سفر اور دیگر ضروریات، جب ایک دفعہ آپ نے لکھوا دیا تو یہ سارا جعلی کام شروع سے آخر تک آپ کے ذمے اور گناہ آپ کے ذمے. اس لیے منع فرمایا کہ بے شک ایک تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب آدمی کسی کو کسی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ بیٹا لینا چاہتا ہے مثلا، عام طور پر جو ہے وہ بیوی کی بہن یہ قربانی دے دیتی ہے بیچاری کہ اپنا بیٹا دے دیتی ہے، تو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹا لیں، مثلا سالی کا بیٹا لے لیا تاکہ اپنی بیوی سے آگے چل کے پردہ نہیں ہوگا اس سے، اس لیے کہ یہ محرم ہے، بہن کا بیٹا ہے تو خالہ لگی نا، خالہ سے تو پردہ نہیں. لیکن اگر بھتیجا لے لیا، بھائی کا بیٹا لے لیا، تو بھتیجے سے چچی کا پردہ ہے، ممانی کا پردہ ہے شرعی اعتبار سے، لیکن یہ احکام انہیں کے لیے جو عمل کرنا چاہیں، نہ کرنا چاہیں تو دنیا کی کسی مرد سے کسی کا پردہ نہیں. لیکن بہرحال یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس بچے کو گود لے رہے ہیں، وہ بچہ بڑا ہو کر بالغ ہونے کے بعد اس کے احکام تبدیل ہوں گے. بعض لوگ بڑے بھولپن سے کہتے ہیں صاحب ہمارے گھر میں بچپن سے آتا ہے، یہ تو اس سے کیا پردہ کریں، یہ تو ہمارے سامنے ننگا پھرتا تھا، ہم نے اس کو پالا اور پوسا بڑا کیا، اب اس سے کیا پردہ کریں. ہمارے حضرت بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہارا اپنا بیٹا کہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں پلتا بڑھتا، تو 15-20 سال کے بعد نہلاؤ گی اس کو بیٹھ کے کہ بھائی میرا بیٹا ہے، اس کو سب کچھ دیکھا ہوا میں نے، اس سے کیا پردہ. بالغ ہو گیا، احکام تبدیل ہو گئے، آتا ہوگا بچپن میں، جب تک نابالغ تھا ٹھیک ہے آیا، لیکن اب بالغ ہو گیا اس کا حکم الگ ہے. ساری خرابیاں اسی میں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بعض واقعات ایسے ایسے سننے میں آتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں بےچارے حقیقی واقعات، کہ لوگوں کو نہیں پتا ان کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ، والوں کے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم ایسے بھولے بن جاتے ہیں. بعض میں اشارتاً کہتا ہوں، بعض بچیوں کے رشتے آتے ہیں کہیں سے، اور لوگ صرف اس لیے نکلتے کہ صاحب ہماری قوم کا نہیں ہے، ہمارے کٹمب کا نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، حالانکہ معاملات سارے چل رہے ہوتے ہیں، معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹی انا کی خاطر وہ رشتے کر دینے چاہیے، یا پھر پردے کراؤ تاکہ ایسے معاملات ہی نہ ہو. جب نہیں کراتے اور کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ کے بندو اگر کوئی لڑکا رشتہ بھیج رہا ہے اس کا قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کیا خرابی؟ یہ بہت بڑی خرابیاں آج مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئیں. عزتوں کے لٹیرے ہمارے گھروں میں ماں باپ کی اجازت سے ہی آتے ہیں, لیکن ہم جو ہیں وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں اور منہ پرے کر لیتے ہیں. جیسے پولیس والا بےچارہ کوئی خلاف ورزی کر رہا تو منہ پرے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ گزر جانے دے, دیکھے گا تو سکی ہوگی کہ اس کے سامنے خلاف ورزی ہو رہی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, یہ میں ہمدردی سے کہہ رہا ہوں, خدا نہ کرے کسی پر تان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. دین اور اسلام کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے اپنی بچیوں سے اگر پردہ کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ ہی کی عزت محفوظ ہوگی, کسی اور کی تو نہیں. ایک میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں, لیکن سنا اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں مجھے فائدہ محسوس ہوتا ہے. ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ مولوی صاحب محبت کرنا تو جائز. میں نے کہا بالکل جائز ہے بھائی, اپنی ماں سے کرو, اپنی بیٹی سے کرو, اپنی بیوی سے کرو. نہیں نہیں, میرا مطلب وہ جو پاک محبت. میں نے کہا پاک محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم اجازت دو گے اس بات کی کہ اپنی بہن کو کھڑکی میں کھڑی کر دو, نیچے کوئی آدمی اشارے بازی کر رہا ہو کہ ہم تو پاک محبت کر رہے ہیں, دیکھو کتنی دور کھڑے. جائز ہے بہت پاک محبت, اس سے زیادہ پاک محبت کیا ہوگی؟ کہنا نہیں جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا تم ناراض کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ بات یہ ہے کہ دوسرے کی بہن ہے, وہ دوسرے کی بیٹی ہے, وہ بھی تو آخر کسی کی عزت ہے. اس کے لیے پاک محبت ہے, اپنی بہن سے کوئی کرے تو نا پاک محبت. اس لیے میرے عزیز بھائی, اگر میں نے اس کو پھر یہ کہا کہ پردہ اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہماری بہنوں کی, ہماری بیٹیوں کی, ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وہ غیب کے جاننے والے ہیں, علام الغیوب ہیں, انہیں پتہ ہے کس میں کیا خرابیاں ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی ہونے والی چیز ہو تو پردے میں بھی ہو جائے, لیکن ہمیں تو پابند کیا گیا ہے کہ اپنے طور پر ظاہر میں تو ہم احکام شریعت پہ چلیں. وہ پھر ہوگا ہوگا جو دیکھا جائے. آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا کہ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری پابندی کی, ہم نے تو اپنی طرف شریعت پہ چلانے کی کوشش کی. اور چھوڑیے یہاں کو, آخرت میں تو بات کچھ نہیں ہوگی, ورنہ تو یہاں سے اگر نکل گئے تو آخرت میں پھنس جاؤ گے بھائی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں پر جب پھنس گئے تو کیا ہوگا پھر؟ وہاں بھی تو آگے ہے نا معاملہ, ایک عدالت ہے سامنے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہمیں, اس میں ہماری ہی عزتوں کی حفاظت ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو زید بن حارثہ پر بات چلی تھی, وہ منہ بولے بیٹے تھے, اللہ نے منع کر دیا کہ بھئی اپنے جو والدین ہی کی طرف ان کو کرو, یعنی زید بن حارثہ, زید بن محمد نہیں, منع فرما دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا, ان کی تربیت کی تھی, یہ غلام تھے, لوگوں نے ان کو زبردستی کہیں سے اغوا کیا, اس کے بعد کسی کے ہاتھ بیچ دیا. بکتے بکاتے یہ بےچارے مکہ کے بازار اوقات میں بک گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے غالباً ان کو خریدا اور خرید کے پھر اپنی حضرت خدیجہ کو دے دیا, بھتیجی کو, اور بھتیجی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. تو آپ کے گھر میں ہی پلے بڑھے بچپن سے, اور جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق بھی ادا کیا. حق یہ ادا کیا کہ اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا. اب یہ غلام, وہ آزاد, غلامی دھبا تو ہے نا, چاہے جیسا بھی ہو. تو حضرت زینب بنت جحش ان کا نام تھا جن سے نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے بھی اور ان کے بھائی نے بھی انکار کر دیا کہ بھئی یہ کف جو ہے نہیں, ہمارے ہم پلہ رشتہ نہیں ہے, اس لیے ہم تو نکاح نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگرچہ یہ بات جائز ہے کہ انسان اپنے قبیلے برادری کف دیکھے, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ انسان اگر غیر کف میں شادی کرتا ہے تو ان کے ہمیں نہیں پتا ان کے طور طریقے کیا ہیں, ان کے رہن سہن کیا ہیں, اور آگے جا کے وہاں کیا معاملات دے پائیں گے. اگرچہ شریعت نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا, لیکن اگر آسانی کے ساتھ اپنے کنبے قبیلے میں ہو سکتی تو کوئی حرج کی بات نہیں, ورنہ تو سید کی شادی غیر سید سے یہ بھی کوئی ناجائز بات نہیں. آج بڑھیا ہو جاتی ہیں اسی چکر میں کہ صاحب 40 سال کے ہوگی کوئی سید نہیں مل رہا, کہاں سے لائے گی سید؟ یا تو آج کل سارے جعلی سید ہیں, اللہ ماشاء اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک سند ہو جانا اور جو ہے وہ آپ کا یعنی حقیقی معنی میں آپ کا نسب نامہ وہاں تک پہنچ جانا آج بہت کم لوگ ہیں, ورنہ اپنے آپ کو ہر آدمی سید کہنے لگے. ایک خاص لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ سبھی سید ہوتے ہیں, بغیر سید کیا ہی نہیں تھی. تو ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں ان کو کہ سید ہوتے ہیں, سید سید خرگوش کو کہتے ہیں, سید نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. لیکن بہرحال جن کا نسب ہے, میرا مطلب یہ کہ اگر بچیاں بوڑھی ہو رہی ہوں تو پھر نسب سب کو چھوڑ دو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اپنی عزتوں کی حفاظت کرو, ان کے رشتے ان کے بیاہ وقت پر کر دو. عام طور پر رشتہ وقت پر آتا ہے, ہم یہ کہتے تھے ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے, بی اے کر رہی ہے ابھی تو, اور بی اے میں 18 سال کی عمر تو ہوگی اس کی کم از کم, تو یہی کر لو رشتہ. نہیں صاحب ابھی تو پڑھ رہی ہے, بعد میں جب اس کی عمریں ہو جاتی ہیں 22, 24, 25 رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں, یا پھر لڑکا یہ دیکھتا ہے کہ صاحب میں تو میٹرک پاس ہوں اور یہ ایم اے پاس ہے, نہ لڑکی اس کو قبول کرتی ہے اور نہ لڑکا اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میری استانی نکلے گی, آ کے کان کھینچے گی, لہٰذا وہ بےچارہ بھی تیار نہیں ہوتا. اور عورت بھی کہتی ہے کہ صاحب میری ہم پلہ نہیں ہے, میں تو جو ہے وہ کم از کم اگر میں ایم اے ہوں تو وہ ڈبل ایم اے تو ہو, اور نہیں تو کم از کم ایم اے تو ہو. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں, خرابیاں ہیں, لیکن خرابی کے ہم خود ذمہ دار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کا پیغام بھیجا اپنی پھوپھی کی لڑکی, منع کر دیا گیا, لیکن یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو وہ تیار ہو گئی, حضرت زینب بھی تیار ہو گئیں, ان کے بھائی بھی تیار ہو گئے, اور یہ نکاح ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو اصل میں نے کہا نا کہ نظام میں محکم ہے اللہ کا جو چل رہا ہے, ایک رسم بد کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اس کی وجہ سے. بعد میں اللہ رب العزت نے چونکہ مزاج ملے نہیں, مزاج جب نہیں ملے تو حضرت زید نے طلاق چاہا کہ طلاق دے دوں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اطلاع دے دی کہ زید طلاق دیں گے اور پھر تم سے اس کا نکاح ہوگا. اصل میں ایک بری رسم تھی زمانہ جاہلیت میں کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اس سے بھی سسر نکاح نہیں کر سکتا, وہ ایسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹے کی بہو. تو حقیقی بیٹے کی بہو سسر کے لیے حرام ہے, اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی حرام سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس رسم میں بد کا خاتمہ کریں, تو ایک طرح سے تو یہ معاملہ پیش آیا, اور دوسری طرف یہ کہ جب مزاج نہیں ملے حضرت زید نے طلاق دی. طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. تو یہاں دیکھیے دو تین معاملات اب ہیں بیچ میں, ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں صرف حضرت زید ایسے صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے ذکر کیا, نہ سیدنا ابوبکر صدیق کا نام ہے, نہ عمر فاروق کا ہے, نہ عثمان غنی کا, نہ علی مرتضیٰ کا, نہ کسی اور صحابی کا. وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے چونکہ منع فرما دیا تھا کہ زید بن محمد نہ کہا جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے ساتھ چونکہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو چھین لیا گیا, اس سے ان کی دل شکنی یقیناً ہوئی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی فرما دی. ہمارے اللہ کیسے مہربان ہیں کہ اپنے بندوں کی دل شکنی کو بھی جانتے ہیں, تو اللہ نے دل جوئی فرمائی کہ ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا. قیامت تک قرآن پاک میں جب تک نام پڑھا جائے گا, زید جب ہم کہیں گے تو 30 نیکیاں ہمیں مل جائیں گی, دا یا دال, فلما قضا زید, تو قرآن مجید میں یہ نام آ گیا تاکہ ان کی دل شکنی جو ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے. اس لیے اللہ نے یہ نام ایک تو کتنا بڑا اعزاز انہیں عطا فرما دیا کہ اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی تلاوت میں ان کا نام آ گیا. دوسرا یہ سرس میں بد کا خاتمہ ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کر لیا, اور کفار اور مشرکین نے جو ہے وہ حسب عادت کہا کہ صاحب دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو بھی بیان فرما دیا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا, اس کے احکام بھی سگے بیٹے جیسے نہیں ہوتے, نہ وراثت میں نہ کسی اور چیز میں. بعض لوگ بالکل اسی طریقے سے سمجھتے ہیں, یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ وراثت کے اندر حقیقی بیٹا ہی شریک ہوتا ہے, آپ اس کو کچھ ہدیہ کچھ چیز زندگی میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں وہ الگ بات, لیکن مرنے کے بعد وہ وارث نہیں ہے آپ کا. تو اسی طریقے سے پردے کے احکام اور دیگر احکام جیسے اور لاگو ہوتے ہیں ایسے اس میں بھی لاگو ہوں گے. اس کو یہاں پر بیان فرما دیا اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ. اور آگے فرما دیا ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں, اور ولکن رسول اللہ, یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی کوئی کہے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے، آخری نبی ہیں آپ. خاتم ختم مہر کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی تلاوت خاتم سے بھی کی جاتی ہے جس کا مطلب جو ہے وہ خاتمہ کرنے والا ہے. تو چونکہ انبیاء کے سلسلے کا آپ نے خاتمہ فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی، جتنے بھی آئیں گے سب دجال ہوں گے وہ، اور اپنے آپ کو وہ نبی کہلائیں گے جیسا کہ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور آخر میں بھی دعویٰ نبوت لوگ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا، جس کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں لشکر روانہ کیے تھے، جن میں سے ایک غالباً آپ کی زندگی میں قتل بھی کر دیا گیا تھا. تو بہرحال آپ کے ختم نبوت کے سلسلے کو بھی یہاں پر ذکر کیا، اور آگے بھی مزید احکام ہیں، چونکہ اس میں عورتوں کی عزت حرمت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جن کے ساتھ آپ نے نکاح فرمائے، تو نو بیویاں تھیں آپ کی، نو بیویاں تھیں. تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہ احکام نازل فرمائے آپ کے لیے، یعنی عام لوگوں کے لیے چار سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر اجازت دی گئی. لیکن یہ بات یاد رکھیے، بھی ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا چاہیے، انشاءاللہ کسی وقت بیان ہو بھی جائے گا، پہلے کیا بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج اس کا کیا سبب، آپ نے اتنے نکاح کیوں کیے؟ حالانکہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاحوں میں تو بہت بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت کم ہے، اور ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نکاح تھے اس میں تو بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں. بعض اوقات کسی کا یہ بھی مقصود تھا کہ بیوہ عورت سے نکاح کر لیا، متعلقہ عورت سے نکاح کر لیا، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ساری یا تو کوئی متعلقہ تھی یا بیوہ تھی، کوئی چھوٹی عمر کی بچیاں نہیں، اور یہ بھی سب 50 سال کے بعد، 54 سال کے بعد جمع ہوئی. یعنی جو زمانہ اصل تھا وہ تو بیوہ عورت سے گزارا آپ نے، کہ آپ کی عمر 25 سال کی اور بیوی 40 برس کی، آپ سوچیے. تو جو لوگ اللہ نہ کرے اعوذ باللہ الٹے سیدھے جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، مستشرقین میں سے بعض اور بعض جو ہے دوسرے لوگ کہ ان کے نبی ایسے تھے اور ویسے تھے اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، تو خوب سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے ہوتے تو اصل جوانی کے زمانے میں شادیاں کرتے خوب، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. جوانی کے زمانے میں ایک بیوہ عورت سے 25 برس تک وہ آپ کے نکاح میں رہیں، 25 برس. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور چونکہ 15 سال بڑی تو 65 برس کی عورت تھی، 65 برس کی ایک عورت کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے تھے. تو کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے وہ جنسیت تھی جس کی بنا پر ایسا کیا رہا تھا؟ اور شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جس عورت سے چاہو نکاح کر لو، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بھی پابندی نہیں لگائی تھی کہ صاحب یہ عورتوں کے درمیان آپ برابری کریں، ہمارے لیے تو ہے حکم یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا. آپ چاہتے تو ایک رات گزارتے، چاہتے تو 20 راتیں کسی کے ساتھ گزارتے، کوئی آپ کے لیے برا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی پابندی فرمائی، اس میں بھی پابندی فرمائی. تو اندازہ لگائیے کہ 50 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 52 سال کی عمر میں غالباً حضرت سودا سے نکاح ہوتا ہے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوتا ہے، اور پھر حضرت زینب سے نکاح ہوتا ہے، 54 سال کی عمر میں غالباً یہ 2-3 بیویاں، اور اس کے بعد پھر گویا آخر کے جو 9 سال ہیں ان میں کچھ 9 بیویاں جمع ہو گئی. اس میں بہت سی جو ہے مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں. بعض ایسے لوگ تھے کہ آپ نے شادی کی پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو بہت ساری حکمتیں تھیں جن کو بہرحال ایک تفصیل طلب چیز ہے وہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام میں بیان کیے گئے. اسی طریقے سے گھروں میں داخل ہونے کے احکام ہیں، گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو، ایسے نہ چلے جاؤ، اور کھانا پینا کھا لو تو اس کے بعد پھر اجازت لے کے گھر جاؤ، بیٹھ مت جاؤ وہاں پر، اس قسم کے احکام ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا جو ہے وہ حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے بھیجنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درود و سلام کیسے بھیجا جاتا تھا، آج جو ہمارے یہاں رائج ہے جس کو درود و سلام سمجھا جاتا ہے، کیا یہی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صحابہ کرام پڑھتے تھے کھڑے ہو کے اردو زبان میں؟ خوب سوچ سمجھ لیجئے. لیکن میں ان سب چیزوں کو ذکر نہیں کروں گا، صرف اتنی سی بات کروں گا کہ دیکھیے الحمدللہ جتنے بھی مسلمان ہیں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے انکار کرتا ہو، کوئی ایک مسلمان. اور جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان چیزوں کو جو لوگ مسئلہ بناتے ہیں مسلمانوں میں نزاع کا، لڑائی کا، قتل و غارت گری کا، یہ ان کی بدنیتی ہے. ورنہ کوئی مسلمان ایسا نہیں الحمدللہ، نہ اہل حدیثوں میں، نہ دیوبندیوں میں، نہ بریلویوں میں، حتیٰ کہ نہ شیعوں میں. اب ان کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا وہ ایک الگ مسئلہ، اس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے. البتہ طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ جس طریقے سے بھی پڑھیں گے آپ کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے. اور کم سے کم تو حدیث اتارے اٹھائیے، ہر ایک میں آپ کو ملے گا کہ جب آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، درود شریف پڑھیے. کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انگوٹھے چوم لے، آنکھوں پہ ہاتھ لگا لے. یہ اسرائیلی روایات ہیں جو آج ہم میں آ گئیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتی ہے، ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے اور اشد اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، حضرت صدیق اکبر جو ہے اس وقت انگوٹھے چوم لیتے تھے. لیکن یہ روایت ایسی ہے کہ اس کی سند میں ایسا ذوق ہے، صرف ذوق ہی نہیں ہے بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مستند امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر سند مل جائے تو حجت ہے، یعنی عمل کے لیے کافی ہے. لیکن شک کے ساتھ کہتے ہیں اگر ہو جائے، اگر ہوتی تو یقیناً ہمارے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تو بنی اسرائیلی روایات ہیں، اس سے بڑھ کے کیوں نہیں عمل کرتے آپ؟ کہ آپ درود بھیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کے کہ اپنے انگوٹھے کو چوم. ہمارے انگوٹھے میں رکھا ہی کیا ہے؟ ایک اسرائیلی روایت ملتی ہے، اور میں نے کل پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسرائیلی روایت کو ذکر کرنا تو جائز ہے بشرطے کہ ہمارے عقائد کے خلاف نہ ہو. لیکن اگر عقائد کے خلاف ہو یا اس کو کرنا لوگ ضروری سمجھنے لگے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مباح ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں. مثلا ہمارے امام اشرف عثمانی صاحب نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی محبت کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اگر محبت سے کوئی اپنے انگوٹھوں کو چوم لے، آنکھوں پہ لگا لے محبت اور عقیدت میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی کافر نہیں ہو جاتا، کوئی دین سے نہیں نکل جاتا آدمی. لیکن اس کو ضروری تو نہ سمجھے کہ جو نہیں کر رہا وہ کافر، یہ بھی تو غلط بات ہے. ہم تو الحمدللہ اعتدال کے راستے پہ چلتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا اللہ کا شکر ہے، اس کے لیے دل میں کوئی ذرہ برابر کی برائی نہیں آتی. ٹھیک ہے بھائی، اس کو یہ بہتر سمجھ رہا کرتا ہے. لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ جو نہیں کرتے ان کو وہ مسلمان بھی سمجھنے کو تیار نہیں. الحمد للہ، تو محبت اور پیار کے ساتھ تو یہ فروعی مسائل ہیں، یہ ایسے مسائل نہیں جس کی بنا پر آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، قتل و غارت کری کرے. البتہ اتنی بات سوچنے کی ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں جو طریقہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا رکھا ہے، وہ کس حالت میں، یہ سوچ لیجیے بھائی. نماز افضل العبادت ہے یا نہیں؟ سب سے اہم ترین عبادت. روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلے سوال قیامت میں نماز کا ہوگا، اول ترین سوال، سب سے پہلا عمل کے بارے میں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ صلاۃ و سلام دونوں کا دونوں کہاں پر ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہے؟ السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کر، بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید، یہ کہاں پڑھتے ہیں بھائی؟ کھڑے ہو، بیٹھ کے پڑھتے ہیں. افضل ترین عبادت میں ادب کا بھی تقاضا یہ ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے چلتے پھرتے بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، بلا شک و شبہ اس میں کوئی نہیں. ہاں البتہ کوئی خاص طریقہ آدمی متعین کر لے کہ صاحب اگر اس طریقے سے نہیں پڑھو گے، اسپیکر ہوگا تب تو پڑھیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے. سنانا بھی تو ہوتا کسی کو, تو اس لیے کسی خاص طریقے کو متعین نہیں کرنا چاہیے. نماز میں تو یہی, اب صحابہ کرام ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم, میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے, تب یہی ہی مقتدی تم اقتدی تم, اگر تم ایک کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ. تو صحابہ ستاروں کی مانند, ستاروں سے راستے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ سمندر کے اندر جب کشتیاں چلتی تھیں, جس زمانے میں آلات نہیں تھے تو راستے کیسے تلاش کرتے تھے لوگ؟ ستارہ شناسی ہوتا تھا, ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ پتہ چلتے تھے کون سا قطب تارا ہے اور کہاں ہم یہاں اس کے ذریعے سے کہاں پہنچیں گے, کہاں نکلیں گے. تو جیسے ستاروں کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے, صحابہ کرام کو بھی ستارے قرار دیا, ان کے ذریعے بھی انسان ہدایت کا راستہ پاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سلام کا طریقہ تو سمجھ گئے, آپ نے بتا دیا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم یہ پڑھتے ہیں, لیکن صلات کیسے, یعنی سلام تو پڑھتے ہیں, صلات کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے پھر درود ابراہیم میں بتایا, اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد, نماز میں یہ طریقہ بتایا کہ بھئی یہ اگر تم پڑھ لو گے تو صلات و سلام پڑھ لو. اب اگر آپ خارج نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے افضل ترین درود اللہم صلی علی محمد نماز والا, لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ بھی پڑھتا تو بھی کوئی حرج نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپس کی محبت عطا فرمائے, ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو فروعی اختلافات ہیں ان کو فروع کے اندر ہی رکھیں, ان کو اصولی اختلاف نہ بنائیں. ساری خرابی یہ ہے کہ جو چیز فروعی ہوتی ہے اس کو اصولی بنا لیا جاتا ہے, جب اصول بناتے ہیں تو اسی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. فروعی اختلاف کو صرف فروعی اختلاف میں رکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اگر اس کو ہم اصولی بنا لیں گے تو پھر ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دارین کی راحت اور عافیت اور کامیابیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, جو کچھ کہا گیا ہے سچے دل کے ساتھ اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیجئے, ہر طرح کے انتشار اور اختلاف کو دور فرما دیجئے. اے اللہ, خود ساختہ لڑائیوں سے ہم کو دور فرما دیجئے, خود ساختہ جھگڑوں سے اے اللہ دور فرما دیجئے. اے اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری جو برائیاں خرابیاں کوتاہیاں ہم میں انہیں دور فرما دیجئے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے. آپ کے طریقوں کو باعث نجات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ کے طریقوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. ایک بچہ حذیفہ بیمار ہے, کینسر, پیٹ کے کینسر میں مبتلا ہے. دعا کے لیے آپ سے درخواست کی گئی ہے, دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بچے کو شفا کامل عاجل عطا فرما دیں. اور جو بیمار ہیں, جتنے بھی بیمار ہیں, جیسے بھی بیمار ہیں, جس جس بیماری میں مبتلا ہے, اللہ سب کو صحت عطا فرما دے, عافیت عطا فرما دے. اے اللہ, جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ, اس ماہ مبارک میں کہ جو انوارات ہیں وہ ہمیں عطا فرما, جو برکات ہیں وہ عطا فرما. اے اللہ, جو فضائل ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیں. ہمارے سارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول بھی فرما لیجیے. جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں, اپنی رضا کے لیے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو حج عمرہ کر رہے ہیں, اللہ ان کے حج عمرہ کو قبول فرما لیجیے. ہمیں بھی اللہ حرمین شریفین کے حاضر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی, ایک بات آپ سے عرض کرنی تھی. آپ اپنی سہولت دیکھتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے, میری سہولت نہیں دیکھتے. میری سہولت یہ ہے کہ آپ اگر رمضان کے بعد تشریف لائیں تو انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوگی. اثر سے مغرب تک یہ عشاء کے بعد کبھی بھی تشریف لائیں گے, انشاءاللہ جو بات بھی ذہن میں ہے آپ کے لکھ کے رکھ لیجیے اور دین سیکھیے. تھوڑا تھوڑا سا آ کے ایک ایک مسئلہ بھی روز سیکھیں گے, انشاءاللہ ہزاروں مسائل سیکھ لیں گے. انشاءاللہ کوئی پابندی کسی کے لیے نہیں ہے, نہ یہاں پر کوئی گارڈ بیٹھا ہوا, کوئی نہیں روکے گا آپ کو اس سے ملنے کے لیے. نمازوں کے اوقات میں آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. نماز سے ہٹ کر آئیں گے انشاءاللہ, کہیں جانا اور کوئی اگر گزر نہ ہوا تو انشاءاللہ سب سے حاضر ہوں. اس لیے ان سوالات کو آپ رکھیے اٹھا کر, اور پھر بعد میں آپ پوچھ بھی کیجیے. اس لیے کہ صبح سے لے کر اس وقت تک تقریباً 15-16 گھنٹے بولتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہو جاتے ہیں الحمدللہ, تو اس وقت سے بالکل تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ذہن بالکل اور دماغ تھک جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات کی درخواست ہے کہ ٹھیک ہے, ہاتھ سلام دعا کر لیں اور اس کے بعد سوالات آپ لکھ کے رکھ لیں, بعد میں پوچھ لیجیے.